الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانوں میں افضل ترین انسان، سب سے اشرف اور سب سے بہتر انسان انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. انسانیت کے لیے، انسان کے لیے جتنے کمالات ہیں، انسانیت کے لیے جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، تو انسانیت کے تمام تر کمالات ہر نبی کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں. چاہے اس کمال کا تعلق ظاہر سے ہو یا اس کمال کا تعلق باطن سے ہو، ظاہری کمال ہو یا باطنی کمال ہو، ہر کمال ہر نبی کے اندر موجود ہوتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ انسانیت کے کمالات سے وہ خالی ہو اور اس میں انسانوں میں جو عیب سمجھا جاتا ہے وہ عیب ان کے اندر پایا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نبی کسی جسمانی عیب کے ساتھ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. نہ کوئی نبی اندھا ہوا، نہ کوئی نبی لنگڑا ہوا، نہ لولا ہوا، نہ بہرا ہوا، نہ گونگا ہوا. یہ جو ظاہری عیب ہیں انسانی جسم کے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ظاہری عیب سے بھی پاک اور صاف رکھا. اسی طرح جو باطنی کمالات ہوا کرتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا انسان بننے کے لیے، ایک بہت بہترین انسان ہونے کے لیے جو اندرونی صفات اور اندرونی کمالات ہیں، وہ تمام تر کمالات ہر نبی کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں. مگر ہر نبی میں کوئی نہ کوئی کمال اور کوئی نہ کوئی خوبی نمایاں اور واضح ہوا کرتے ہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء کرام میں جتنے بھی کمالات اور جتنی خوبیاں اللہ نے رکھی، وہ تمام تر کمالات اور تمام تر خوبیاں پورے طور پر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی. گویا کہہ سکتے ہیں کہ تمام نبیوں کے کمالات کا مجموعہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنا دیا. یا اسی کو آپ اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ 124,000 انبیاء کرام کے کمالات کو اگر پھیلائیں یا ان کمالات کو اگر سمیٹیں، ان تمام کمالات کو ایک جگہ جمع کریں اور ایک ہی جگہ اگر دیکھنا چاہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور آپ کے وجود میں سارے انبیاء کے کمالات کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جتنے کمالات رکھے ہیں، ان تمام کمالات کو اگر بکھیرنا چاہیں، الگ الگ دیکھنا چاہیں، تو 124,000 انبیاء کرام کی پیشانی میں وہ الگ الگ کمالات کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی کمال نمایاں رکھا، ہر نبی کو اللہ نے کمال سے آراستہ کیا اور تمام کمالات کا مجموعہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. انبیاء کرام کے کمالات میں ایک سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا, وہ گناہوں سے ہمیشہ معصوم رہے. نبوت کے ملنے کے بعد, نبوت کے آنے کے بعد بھی ہر قسم کے گناہوں سے معصوم رہے, اور عارفین کہتے ہیں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے جبکہ ابھی وہ اللہ کے نبی بنائے نہیں گئے تھے, نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا. یہاں تک کہ بچپن کے زمانے میں وہ چیزیں جو انسان بچپن کے تعلق سے کر لیتا ہے, ایسے کھیل ایسے کود جس کا تعلق انسان کے بچپنے سے ہے, اور بڑے ہونے کے بعد کوئی انسان اس بچپن کے کھیل کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بچپن کے ایسے کھیل سے بھی محفوظ رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی کم تھی, اپنے کم عمر ساتھیوں کے ساتھ شام کے وقتوں میں تھے. ساتھیوں نے رات ہونے کے بعد یہ کہا کہ آج فلاں محلے میں کھیل ہونے والا ہے, آج فلاں محلے میں کھیل ہونے والا ہے, جہاں گیت بھی ہوگی. آپ ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے, مگر اللہ کی طرف سے انتظام ایسا ہوا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور وہ کھیل شروع ہوا اور گیت کا موقع آیا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو طاری کر دیا اور آپ وہیں زمین پر لیٹ گئے اور وہیں آپ سوتے رہے یہاں تک کہ کھیل ختم ہوا, اور آپ کے ساتھی جب وہاں سے لوٹنے لگے تو آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر تک لائے. اس واقعے میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا خصوصی انتظام ہوتا ہے کہ نہ وہاں گناہ ہو سکتا ہے, اور نہ ہی شان نبوت کے مطابق جو چیزیں معاشرے کے اندر گھٹیا پن سمجھی جاتی ہے, خراب سمجھی جاتی ہے, اس سے بھی اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں. تو نبیوں کا ایک کمال گناہوں سے ان کی حفاظت ہے, اور نبیوں کا دوسرا کمال کہ ہر نبی میں ابدیت, یعنی اپنے آپ کو خدا کے سامنے بندہ بنا کر پیش کرنا, اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہر لمحہ ایک کمزور سا بندہ بنا کر پیش کرنا, فنائیت یعنی اپنے آپ کو خدا کے سامنے کچھ نہ سمجھنا. آپ سمجھیے اس بات کو کہ جو کمالات اور تمام تر خوبیوں کا مجموعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی عیب سے محفوظ رکھا ہے, جہاں کمالات ہی کمالات ہیں, اس کے باوجود ہر نبی کے دل میں فنائیت ہے, یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, اپنے آپ کو مٹا دینا, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا, اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ہر اعتبار سے کم سمجھنا, یہ فنائیت کی شان. تو نبی کا ایک کمال ابدیت ہے, نبی کا ایک کمال فنائیت ہے, اور اس کے ساتھ نبی کا ایک کمال خدا کے سامنے آہوزاری ہے. کسی نبی سے اگر کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جو کام ان کی شان نبوت کے خلاف تھا, ایسا کام جو گناہ نہیں ہے, ایسا کام جو معصیت نہیں ہے, مگر ان کی شان جتنی بلند ہے, ان کا مقام جتنا اونچا ہے, اس اونچے مقام ان کی بلند شان کے مطابق اگر کوئی کام اس کے خلاف اگر ہو گیا تو اس پر بھی وہ اس طرح روتے تھے جیسے کسی انسان کو بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ پہ رونا چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کل آیا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو نجات دوں گا اور آپ کی اولاد کو میں نجات دوں گا. اولاد سے مراد اللہ کی روحانی اولاد تھی, ایمان والے مراد تھے. تو جب طوفان آیا, اس طوفان کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جب ہلاک ہونے لگا, ڈوبنے لگا, تو حضرت نوح کی جو شفقت پدری ہے, باپ ہونے کے ناطے جو ایک شفقت ایک محبت ہوا کرتی ہے, وہ شفقت و محبت حضرت نوح کے دل میں جوش ماری اور حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری اولاد کو نجات دوں گا, یہ بیٹا تو میری اولاد میں سے ہے اور میرے سامنے یہ طوفان میں ڈوبتا اور تباہ ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت کو نوح علیہ السلام کی یہ ادا, یہ بول, یہ انداز, یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. ہم نے جو کہا تھا کہ آپ کی اولاد کو ہم نجات دیں گے, اس کا مطلب تھا روحانی اولاد, جو آپ کے ماننے والے ہیں, جو نیک اور صالح ہیں, وہ ہماری مراد ہے. انہ عمل غیر صالح, یہ آپ کا بیٹا ضرور ہے, نسب اور خون کے اعتبار سے آپ کا بیٹا ضرور ہے, مگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اور پھر بھی آپ اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں. آپ کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, اس مقام اور مرتبہ سے ہٹ کر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے, اس کو بچائیے. آپ نے وعدہ فرمایا ہے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں نصیحت کرتا ہوں, میں نصیحت کرتا ہوں آپ سے, میں کہتا ہوں کہنو آپ ایسی بات نہ کہیں ورنہ آپ جاہلین میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر, یہ تھوڑا سا عتاب کا انداز ہے, یہ اللہ کے غضب کا انداز ہے, یہ اللہ کی شان بے نیازی کا انداز ہے کہ جو نبی اتنی بڑی قربانی دے چکا ہے, 950 سال تک خدا کے سامنے اپنی عبدیت اور اپنی فنائیت اور اپنی آہزاری اور دین کی دعوت کے خاطر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزار چکا ہے, مگر ان کی شان نبوت کے خلاف تھا, ان کے بلند مرتبے کے خلاف تھا کہ وہ اللہ سے ایسی بات انہوں نے کہہ دی. تو اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا اور کہا آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی بات نہ کہیں, اگر آپ نے ایسی بات کہی تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت وحید ابن عبداللہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح پر اس کا اتنا اثر ہوا, ان کے قلب پر اتنا اثر ہوا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھ پر عتاب کر دیا ہے اور اللہ نے کہا کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. اتنا اثر ہوا, اتنا اثر ہوا کہ مدتوں لمبے زمانے تک اس طرح اللہ کے سامنے روتے رہے, اس طرح روتے رہے کہ آنکھوں سے آنسو کے جو قطرے مسلسل بہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے چہرے پر آنسو کے قطروں کے نشانات پڑ گئے. یہ ہے نبی کی شان, کہ نبی سے کوئی کام اگر ایسا ہو جائے جو ان کی شان کے صرف خلاف ہو تو اتنا روتے ہیں کہ ان کے چہرے پر نشانات پڑ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے اور جن کو کیسی کیسی آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا ہے جس کو آپ سنتے رہتے ہیں, مگر وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بلک بلک کر اور تڑپ تڑپ کر روتے تھے کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل کو بھی ترس آ گیا, حضرت جبرائیل کو بھی رحم آ گیا اور عرش سے لے کر نیچے تک آئے اور حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم آپ اتنا کیوں روتے ہیں, ایسی آہوزاری آپ میں کیوں ہے, ایسا گریا آپ میں کیوں ہے, اتنا خوف آپ میں کیوں ہے. حضرت ابراہیم سے جبرائیل نے پھر کہا کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں, آپ تو اللہ کے خلیل ہیں, اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے, اپنا دوست بنایا ہے, تو دوست کہیں اپنے دوست سے اتنا ڈرتا ہے اور دوست کہیں دوست کے سامنے اس طرح زاری کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا کہ اے جبرائیل, جب میں اپنے اللہ کے جاہ و جلال کو یاد کرتا ہوں, جب مجھے اللہ کا جاہ و جلال یاد آتا ہے, جب اللہ کی پکڑ یاد آتی ہے, جب اللہ کا غصہ یاد آتا ہے, تو اللہ کے جاہ و جلال اور اللہ کے غضب اور اللہ کے غصہ کے یاد آتے ہوئے میں بھول جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے. مجھے تو اپنی کمتری کا خیال ہوتا ہے, مجھے تو اپنی پکڑ کا خیال ہوتا ہے, اس لیے میں روتا رہتا ہوں. یہ ہے انبیاء کی شان کہ ایک طرف کمالات ہی کمالات ہیں, سارے کمالات و اوصاف کے مجموعہ ہیں, جہاں گناہوں کا نام و نشان نہیں ہے, مگر اس کے باوجود آہوزاری اور خدا کے سامنے رونا اور تڑپنے کا یہ حال ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ رب العزت سے یہ کہہ دیا کہ اے پاک پروردگار، آپ نے میرا کیسا اچھا گھر بنایا، آپ نے میرا کیسا اچھا گھر بنایا کہ خاندان داؤد میں، داؤد کے خاندان اور داؤد کے گھر میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی روزہ سے ہو، یعنی پورے سال ہمارے گھر میں خاندان میں کوئی نہ کوئی روزے سے ضرور ہوتا ہے۔ اے اللہ، داؤد کے خاندان میں کوئی ایسی رات نہیں آتی جس رات میں کوئی نہ کوئی پوری رات جاگتا ہوا نہ ہو، یعنی ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی بندہ ہر رات جاگتا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی بندہ ہر رات روز ہر دن روزے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات ذرا پسند نہیں آئی اور پروردگار نے کہا کہ داؤد، یہ روزے رکھنے کی توفیق کس نے دی ہے، یہ راتوں کے جاگنے کی ہمت کس نے دی ہے، یہ راتوں کو جاگ کی عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی ہے، آپ نے اپنے خاندان کی تعریف کر ڈالی اور میری طرف آپ نے نسبت نہیں کی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، پروردگار نے کہا اچھا داؤد، میں تجھے کبھی آزماؤں گا، میں تجھے کبھی آزماؤں گا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک ایسا عمل ہو گیا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد سے ایک ایسا عمل ہو گیا جو عمل ان کی شان نبوت کے خلاف تھا، ان کے مقام و مرتبہ سے ہٹ کر ایک عمل اس سے ہو گیا جس کو معصیت اور گناہ کبیرہ نہیں کہا جا سکتا، مگر ایسا عمل تھا جو ان کی شان کے خلاف تھا۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روئے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ مارے خوف اور مارے خشیت اور مارے آہزاری کے جب سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد اب ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، سجدے میں روتے رہے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ سجدے کی زمین جو نہایت خشک تھی، نہایت خشک تھی، ان کے آنکھوں سے وہ زمین تر ہو گئی، اسی آنسو کے پانی سے، اسی آنسو اور آنکھوں کے پانی سے وہاں پہ سبزہ اگایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے اے داؤد، میں نے معاف کر دیا، اب سنیے ذرا، ہمیں عبرت جو لینا ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد نے کہا کہ پروردگار، آپ نے معاف تو کر دیا، آپ نے معاف تو کر دیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اس عمل کو، خود وہ زبان سے گناہ کہتے تھے، آنا گناہ نہیں تھا، میرے اس عمل کو، میرے گناہ کو آپ میرے ہاتھ پہ لکھ دیجئے، میرے اس گناہ کو ہاتھ پہ لکھ دیجئے۔ تو پروردگار نے کہا کہ داؤد، جب میں نے معاف کر دیا تو اب تجھے تیرے ہاتھ پہ لکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، اگرچہ معاف ہو چکا، مگر جب جب میرا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آئے گا اور میری اپنی کمی اور کوتاہی نظر آئے گی تو میں اس وقت آپ کے سامنے آنسو بہاؤں گا اور اپنے آپ کو ایسے کام سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اندازہ لگائیے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جو اللہ کے سامنے ابدیت اور فنائیت اور آہوزاری اور آنسو کے ساتھ ہمیشہ پیش آتے ہیں، کبھی کسی نیک عمل پر، کبھی اپنے کسی کمال پر ان کی نگاہ نہیں ہوئی۔ تو ہمیں عبرت لینا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ پیش آئیں، اپنی زندگی کو یاد کر کے، اپنے گناہ بھرے دن رات کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو کے چند قطرے بہانے کی کوشش کریں۔ تمام ساتھی اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اپنی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں، سوچیں تو صحیح کہ حضرت داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کمالات کی انتہا تھی، جہاں ہر پل ہر لمحہ رحمت کی برسات تھی، جہاں ہر دم فرشتے قدم بوسی کو فخر سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہاں دل میں خوف، دل میں خشیت، دل میں آہوزاری اور خدا کی پکڑ کا اندیشہ لگا رہتا تھا۔ آج ہم گناہوں کے ڈھیر میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی کا کون سا ایسا دن اور کون سی ایسی شام کہ جس میں ہم نے خدا کو نہ بلایا ہو، خدا کی نافرمانی نہ کی ہو، خدا کو ناراض نہ کیا ہو، مگر پھر بھی ہماری نظر اپنی تلاوت پر، ہماری نظر اپنے روزے پر، ہماری نظر اپنی دعا اپنی نماز پر، ہمیں ناز ہے ہمیں فخر ہے اپنے کسی عمل پر، اور وہاں انکساری اور تواضع اور خوف و خطر اور خشیت ہے اپنے کسی نامناسب عمل پر. اللہ ہمیں بھی انبیاء کی ذات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے، لمبے زمانے تک اپنے سر کو جھکائے رکھا. داؤد علیہ السلام لمبے عرصے تک سر کو سجدے میں جھکائے رکھے. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم کعبے کے سائے میں تھے اور وہاں بھی سر جھکا کر دعا کرتے تھے. جانتے تھے کہ مجرمانہ انداز میں سر کو جھکا کر رب سے فریاد کرنا رب کو راضی کرنا ہے. لہذا ہم اپنی زندگی کو یاد کریں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں سیرکار ہوں میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. اس دن کی سزا کہ نبیوں کو جب اللہ نے معاف بھی کر دیا، پھر بھی قیامت کے میدان میں نفسی نفسی پکارتے ہوں گے. اللہ کے جاہ و جلال کا اثر کتنا ہوگا ان پاکیزہ نفوس پر، کتنا زیادہ ہوگا ان کمالات والے انبیاء پر، اور ہمارا پھر کیا حال ہوگا. ضرورت ہے اسی دنیا میں ہم اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں کو جب دبا کر گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی تلافی کر لیں، یہی اللہ سے صلح مصالحت کر لیں، یہی اللہ کو راضی کر لیں. ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اے اللہ، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، باطن میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ، ظاہر میں پاک ہیں باطن میں نہایت ناپاک ہیں. اللہ، تیرا گھر جتنا پاک ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے مقابل میں ہم اتنے ہی ناپاک ہیں. پروردگار، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں. اللہ، یہ زبان کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے. اللہ، یہ کچھ فریاد کہنے کے قابل نہیں ہے. مگر میرے اللہ، آپ کے کرم پہ ہم سو جان قربان کہ آپ نے کہہ لیا میرے بندے، اگر تیرا ہاتھ ناپاک ہے پھر بھی اٹھا لو، تیری زبان ناپاک ہے پھر بھی کہہ لو، تیری آنکھ ناپاک ہے پھر بھی آنسو دبدبا دو. اے اللہ، جو آپ نے کہا ہے تو اللہ تیرے شان کریمی کا واسطہ کہ اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، گناہوں کو اگر جسم دے دیا جائے، اللہ گناہوں کو اگر مجسم بنا دیا جائے تو اللہ ہمارے جسم کا وزن کم ہو جائے گا اور گناہوں کا وزن بڑھ جائے گا. اللہ، گناہوں کا وزن بڑھ جائے گا. پروردگار، معاف فرما دیجئے. اللہ، معاف فرما دیجئے. اللہ، معاف فرما دیجئے. اللہ، اگر میرے آنسو نہیں ہے تو نبیوں کے آنسو کا واسطہ. اللہ، ہمارے ابا حضرت آدم کے، ہمارے ابا حضرت آدم کے آنسو کا واسطہ. اے اللہ، آدم ثانی حضرت نوح کے آنسو کا واسطہ. اے اللہ، حضرت
ابراہیم کے آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ حضرت نبی علیہ السلام کے آنسوؤں کا واسطہ، کہ پروردگار ہم گناہگار کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، لفظوں کو معاف فرما دے، جان کر بے جانے جتنے گناہ ہو گئے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم لوگوں سے بچ کر، لوگوں سے چھپ کر، لوگوں سے بچ بچا کر گناہ کرتے رہے اور تو دیکھتا رہا، اللہ تجھے غصہ بھی آتا رہا، تجھے غیرت بھی آتی رہی، دیکھو میرے بندے کو لوگوں کو مضبوط سمجھتا ہے اور لگ رہا ہے مجھے کمزور سمجھ رہا ہے، جس کو مضبوط سمجھا اس سے بچ بچ کے گناہ کیا اور مجھے کمزور سمجھا تو جری بن کے گناہ کیا، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف کرنا، اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہوگا، تجھے غیرت بھی آتی ہوگی کہ مجھے کمزور سمجھ رہا ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ چاہتے تو اس وقت آنکھوں کو چھین لیتے، آنکھوں کو پھوڑ دیتے، زبانوں کو بند کر دیتے، ہاتھوں کو شل کر دیتے، اللہ پاؤں کو زمین میں گاڑ دیتے، اللہ آسمان سے پتھر برسا دیتے، آگ کے انگارے برسا دیتے، مگر میرے والا تو بڑا کریم رہا، اے اللہ تو بڑا کریم رہا، تیرے کرم پر سجاد قربان، اے اللہ تیرے اسی کرم کا واسطہ کہ اللہ کو آپ نے پردہ ڈال دیا اور بڑا سزاؤں سے بچا دیا، تو اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، صاف فرما دے، دلوں کو مجلہ مصفا فرما دے، دلوں کو نر فرما دے، دلوں میں رقت عطا فرما دے، خشیت عطا فرما دے، خوف عطا فرما دے، آہوداری عطا فرما دے، اے اللہ خوف کے آنسو عطا فرما دے، اے اللہ تیرے سامنے رونا بلکنا اور سسکنا عطا فرما دے، اے اللہ وہ آہ عطا فرما دے، وہ آہ عطا فرما دے جس آہ پر تیری رحمتیں برستی ہے، وہ آہ عطا فرما دے کہ جس آہ پر تیرے فرشتے کو رحم آ جاتا ہے اور وہ بھی دعا پہ آمین کر دیتے ہیں، اللہ کرے فرشتوں کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے گھر کو مولا گھر عطا فرما، گھر کے متعلق پریشان حال کو اللہ پریشانی سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہوں ہاسپٹل میں ہیں تمام کو مولا شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔